اللہ تعالی سے کرم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني. ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی کا راز عطا فرمایا. بہت بڑی کامیابی, اتنی بڑی کامیابی کہ اس کامیابی سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. کیا کہ اللہ تعالی کی محبت اللہ کی بندوں کو حاصل ہو جائے. لہذا اس کا راستہ اور اس کا راز بتلا دیا کہ ہماری محبت حاصل کرنے کا راستہ, ہماری محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ لوگ تو فون پا رہے نہیں, اسے بچارے محروم رہ جائیں گے. بہرحال تو یہ راستہ اللہ نے عطا فرمایا کہ تم کو ہماری محبت حاصل ہو جائے گی, اور جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی اتنا ہی زیادہ وہ کامیاب اور اتنا ہی زیادہ وہ قیمتی ہو جائے گا. تو راز بھی خود ہی بتا دیا, یہ بھی احسان, اور یہ بھی احسان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج دیا یہ طریقہ بتلانے کے لیے, سکھانے کے لیے. پہلے اپنا کلام الہی بھیجا, ساتھ میں ان طریقوں کو سکھلانے کے لیے جن سے اللہ کی محبت ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو انسانیت کو اس سے سبق ملا, سیکھا انہوں نے کیسے اللہ کی محبت حاصل ہو. پاکیزہ طریقہ زندگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ہلو,
ابھی تھوڑا سا اور دیکھیں, پھر نہیں تو اس پہ کال کر لیجیے, پانچ منٹ اور دیکھیں. ہاں میں ٹیسٹ کے لیے کر رہا ہوں, جن بات کام کی ہے وہ ٹھیک ہے. اگر پانچ منٹ اور ٹھیک نہ چلے, پرابلم آ رہی ہو تو پھر فون کیجیے گا.
تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنتوں سے محبت کی, اول تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو, میری چلن چلو, جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں, جیسے میں رکوع کر رہا ہوں, جیسے سجدہ کر رہا ہوں, جیسے میری گفتار ہے, جیسے میری کردار ہے, جیسے میرا اٹھنا بیٹھنا, جیسے میرا سونا جاگنا ہے, اور زندگی بھر کے سارے کام, اور ازواج مطہرات کے ساتھ معاملہ, رئیسوں کے ساتھ معاملہ, غریبوں مسکینوں کے ساتھ معاملہ, کافروں کے ساتھ معاملہ, بچوں کے ساتھ معاملہ, اور جو بھی زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات شریفہ ہیں, یہ سب کے سب تم اپناؤ. جتنا زیادہ تم میرے طریقے پر چلو گے اتنا ہی زیادہ اللہ تم سے پیار کرنے لگیں گے. تو زبردست کامیابی, سب سے اعلیٰ کامیابی کا راستہ اللہ تعالی نے اپنے لطف کرم اور احسان سے ہم کو بتلا دیا. اب یہ زندگی گزارنے میں ہر مسلمان کا دنیاوی فائدہ خود بخود موجود ہے, کیونکہ جو اصول اسلامی نظام نے اسلام نے مرتب کیے، جو اصول اسلام نے بتایا ہمارے دین نے، وہ دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کا ذریعہ ہے، دونوں کی فلاح کی ضمانت دیتا ہے. مثلا ہمارا دین سکھاتا ہے کسی کو ناحق قتل کرنا جرم، گناہ کبیرہ ہے، تو یہ انسانیت کا فائدہ نہیں ہوا، دنیا کا فائدہ نہیں ہوا. ایسے ہی ہمارا دین سکھاتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، کیونکہ دوسرے مسلمان کو یا دوسرے انسان کو اس سے نقصان پہنچے گا، تکلیف ہوگی، تو لہٰذا جھوٹ کو منع کر دیا. ایسے ہی بچوں کے ساتھ اخلاق اور اچھے طریقے سے گفتگو کرنا اور اچھے اخلاق سے رہنا اور کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کی غیبت نہ کرنا، ہر گناہ کے اندر کسی سے بدگمانی نہ کرنا، بدنگاری نہ کرنا. بدنگاری سے دنیا کا کتنا بڑا نقصان ہے، اب یہ آخرت تو ہے ہی ہے فائدے کی، لیکن دنیا کا بھی کتنا بڑا نقصان ہے کہ کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی پھوپھی کی بیٹی عزت محفوظ نہیں رہتی. تو عزت لٹ جانا نقصان کی بات نہیں ہے. لہٰذا ہمارے دین نے سکھایا، اللہ نے سکھایا بدنگاری نہ کر. تو یہ سارے جو اصول اسلام نے مرتب کیے ہیں، اور قیدیوں کے ساتھ معاملہ کس قدر، قیدیوں کے ساتھ معاملہ کیسا قائم کیا جاتا، کتنے قیدی تو کافروں کے قیدی ہوئے، یعنی کافر قید ہوئے اور مسلمانوں کے اخلاق اور ان کا رویہ دیکھ کر مسلمان ہو، کیونکہ آپ مسلمان جو ہے وہ صحیح اصولوں پہ اگر چلیں تو قیدیوں کو اچھا کھانا، خود بھوکے رہتے تھے قیدیوں کو کھانا دیتے. تو یہ اخلاق دیکھ کر، یہ قربانیاں اور یہ جذبہ اور اظہار دیکھ کر کافر بھی مسلمان ہو گئے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے چلا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ دراصل اسلام پر چلنا نہیں چاہتے، اس لیے اسلام کو بدنام کرتے ہیں. تو بہرحال یہ دین ہمارا ایسا پیارا ہے، اور اسی نے سب سے بڑی کامیابی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی. اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبت خاصہ سے ہم سب کو نوازے، اور اپنے عشق و محبت کا سمندر ہم سب کو پلا دے، اپنا دیوانہ ہم کو بنا لے، سنتوں کا دیوانہ بنا دے، سنتوں کا عشق نصیب فرما دے، جان دینا نصیب فرما دے، ایک ایک سنت پر ہر سانس اللہ تعالیٰ پر ہم فدا کرے، اور ایک سانس بھی اللہ کو ناراض. یہ میں نے واعظ پڑھا تھا پچھلی دفعہ، اصول ولایت کا رہا تھا. اس میں ہم نے پڑھا تھا ایک حصہ اس کا پڑھا تھا، اب دوسرا حصہ اسی میں ہے، وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں. تھوڑا سا کچھ اشعار بھی پڑھ لوں گا. آج ہم اپنے پی ٹی سی ایس کے نیٹ سے وہ چلا رہے ہیں آن لائن ویب سائٹ، اس لیے تھوڑا سا یہ پڑھوں گا، پھر کچھ اشعار بھی پڑھوں گا تاکہ اچھی طرح ٹیسٹ ہو جائے کہ چل رہا ہے صحیح ہے نہیں. حصول ولایت کا راستہ اس بات کا نام ہے، اس کا دوسرا حصہ، دو مواعظ کا مجموعہ ہے، دوسرا والا پڑھ کے سنا رہا ہوں. ارشادات بروز جمعہ 1 نومبر 1991 مسجد اشرف کراچی. ایک خادم خاص نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو بیان نہ کرنے اور ڈاکٹر کی تجویز پر آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا، اس پر اس بیان میں تنبیہ فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام پاک سارے عالم کی حیات کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ زمین و آسمان، ساری کائنات اللہ کے نام کے صدقے میں قائم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ اللہ کرنے والے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کو اللہ سمجھنے والے نہ رہیں گے تو قیامت آ جائے گی. معلوم ہوا کہ اللہ کے نام کی برکت سے یہ جہان قائم ہے، تو جو اللہ کا نام لیں گے ان کے الگ دنیا و آسمان، ان کی الگ دنیا قائم رہے گی. لہذا قیامت کی دو قسمیں ہوں گی، ایک اجتماعی قیامت، ایک انفرادی قیامت. اجتماعی قیامت جب دنیا بالکل کافروں سے بھر جائے گی، کوئی مسلمان نہ رہے گا، سب لوگ اللہ سے بغاوت کر جائیں گے اور اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، تو اجتماعی قیامت آ جائے گی، زمین و آسمان پر زلزلہ آ جائے گا، سورج و چاند سب گر پڑیں گے، لیکن ایک قیامت انفرادی بھی ہوتی ہے، کوئی ایک شخص سے واحد اللہ کو بھول جائے اور اپنے نفس کی اتباع کرنے لگے اور اپنی حرام لذتوں میں پھنس کر اپنے مالک خالق اور رب العالمین کو فراموش کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جان سے فراموش کر دیتے ہیں، یعنی اس کی عقل پر گوبر اور اس کی عقل پر ایسا عذاب آتا ہے کہ اس میں یہ ادراک قائم نہیں رہتا کہ ہمیں اس وقت کیسے بولنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا الفاظ ہیں، کیا عذاب بندگی ہیں، گھر والوں کے کیا عذاب ہیں، ماں باپ کے کیا عذاب ہیں، کیا عذاب ہیں شیخ کے اور بیوی کے حقوق کیا ہیں، سب میں اعتدال قائم رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، اگر توفیق نہیں تو کبھی بیوی پر ظلم کر دے گا، کبھی ماں پر ظلم کر دے گا، کبھی ابا سے اکڑ جائے گا، کبھی شہر سے ایسی باتیں کرے گا جس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، دین کی فہم اور عقل میں سلامتی دو چیز سے حاصل ہوتی ہے، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر، نمبر دو گناہوں سے بچنا۔ ایک شخص ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، مگر بدنظری سے نہیں بچتا، غصے سے نہیں بچتا، غیبت سے نہیں بچتا، گناہ نہیں چھوڑتا، تو ذکر اللہ کے باوجود بھی اس کی عقل پر اندھیرے چھائے رہیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ سورج نکلا ہوا ہو لیکن بادل بھی گہرے آ گئے تو اندھیرا چھا جاتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح دل میں تو اس کے ایمان ہے لیکن اس کے ایمان کے سورج پر گناہوں کے بادل چھا جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی اپنی خانقاہوں میں دین کی فہم پیدا کرنے کے لیے کوشش کی اور دعائیں مانگی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہر وعظ میں آپ دیکھیے یہ مضمون آپ کو آخر میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے، اور اگر عقل میں گناہوں کی وجہ سے سلامتی نہیں ہے تو شیطان ایسا داؤ مارتا ہے کہ شیخ کے حقوق، شیخ کی عظمت، اللہ والوں کا ادب کچھ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے تو شیخ پر جان دے دی، شیخ ہمارے ہاں گئے تھے تو ہم نے دیسی مرغی، مکھن اور مکئی کی روٹی، غرض اکرام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن جب ہم خانقاہ جاتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا، تو شیخ سے بدلہ چاہنے والا گویا اس نے اللہ کے لیے محبت نہیں کی، یہ بدلے کا منتظر ہے۔ اپنے ڈاکٹروں سے بدلہ کیوں نہیں مانگتے ہو؟ جو علاج کرتے ہیں وہ کبھی ہسپتال میں ناشتہ کرواتے ہیں، بلکہ ناشتے کا بھی پیسہ لیتے ہیں، کمرے کا بھی پیسہ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے روزانہ ایک ایک چیز کا، یہاں تک کہ جو چادریں ہسپتال میں چارپائیوں میں بچتی ہیں اس کی دھلائی بھی وصول کرتے ہیں، لیکن روحانی معالجین کے بارے میں کوئی احساس ہی نہیں۔ اپنی جان، مال، آبرو قربان کر کے بھی اگر اللہ والوں کے ہاں ہم کو رہنے کا موقع مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ والوں کا کرم ہے۔ بس اگر دو نعمتیں حاصل ہیں تو اس کے اندھیرے بھی اجالے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ اتباع سنت اور شیخ سے صحیح تعلق۔ اور اگر شیخ کو ناراض کیا ہوا ہے اور اتباع سنت سے محروم ہے تو ایسے شخص کے اجالے بھی اندھیرے ہیں۔ یہ حکیم الامت کا ارشاد گرامی ہے۔ طبعی تکلیف اور طبعی کلفت بھی اپنے بزرگوں کو نہیں پہنچانا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ان پر کیا کیفیت طاری ہے۔ شیخ کی صحت کی اتنی فکر ہو جانا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعلیمات محبت اور معرفت سے امت کا نفع ہونا کچھ اس کو سمجھ ہی نہ آئے، یہ محرومی کی علامت ہے۔ اگر صحت اتنی مطلوب ہوتی اور جان اتنی پیاری ہوتی تو اللہ تعالیٰ جہاد کیوں فرض کرتا؟ معلوم ہوا کہ اللہ پر جان دینے کا وقت آئے تو اس وقت جان بچانے کی فکر کرنا بے وقوفی اور حماقت ہے۔ پہچانو، اللہ تعالیٰ سے فہم سلیم مانگو۔ ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مثنوی شریف پڑھاتے تھے تو جوش میں آ کر بہت ہی کیفیت کے ساتھ بیان کرتے تھے، لیکن چونکہ بوڑھے تھے، کمزور تھے، بعد میں ہائے ہائے کرتے تھے، جلدی تیل لاؤ، سر پر مالش کرو، اب ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شاگرد ہوتے تھے، کسی کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کہہ دیں کہ حضرت جب آپ آخر میں ہائے ہائے کرتے ہیں تو اتنا جوش سے بیان مت کیا کیجیے، آہستہ بولا کیجیے۔ بمبئی میں ایک مرتبہ بیان کے دوران میرے آنسو نکل آئے تو سب سمجھے کہ مجھے زکام ہو گیا، تو دوا لے آئے زکام کی۔ میں نے کہا مجھے کوئی زکام نہیں ہوا، بیان کے وقت ناک سے پانی آنکھ سے پانی بہنے لگتا ہے، لہذا وہ زکام نہیں ہے، آپ لوگ میرے لیے زکام کی دوا نہ لائیے۔ ایسے بھی نادان ہوتے ہیں۔ اسی لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کے رفیق کو اللہ سے بہت سہم سلیم ماننی چاہیے اور اپنے نور عقل کو گناہوں کے ظلمات سے بچانا دوسروں سے زیادہ اس کو ضروری ہے، یعنی جو شیخ کے جتنا قریب ہو اس کو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ شیخ کی کیفیت کو نظر انداز کر کے اسے آرام کا مشورہ دینے والا روح کی پرواز اور روح کے حالات سے بے خبر اور خود روحانیت سے محروم معلوم ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ شیخ کس مقام پر ہے، کس مقام سے بیان کر رہا ہے، سوائے اس کے کہ ایسے لوگوں کو یہی کہا جائے کہ اس شخص کو سلوک سے اور روحانیت سے مناسبت ہی نہیں ہے۔ جیسے عنیم نامک کیا جانے شادی کیا چیز ہے، ایسے ہی بعضوں کی روح کو عنیمیت سے مناسبت ہوتی ہے کہ زمانہ گزر جائے مگر شیخ کے مزاج کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ محبت سے اتنا مغلوب ہونا کہ جس سے حق تعالیٰ کی عظمتوں کا حق ادا نہ ہو، یہ کیسے جائز ہوگا؟ عقل سلیم بہت بڑی نعمت ہے، اگر عقل سلیم عطا ہو تو کوئی بیٹا اپنے باپ سے بے ادبی نہیں کر سکتا، نہ مرید شیخ سے، نہ شاگرد استاد سے، نہ بیوی اپنے شوہر سے، عقل سلیم سے ادب ملتا ہے۔ جب اس کو عقل ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اس وقت شیخ روحانیت کے کس مقام پر ہے، تو کیا ادب کرے گا؟ آسمان اور زمین میں بہت فرق ہے، جس پر نفس غالب رہے گا وہ زمین سے چپکا ہوگا، آسمان والی باتوں سے اسے صحیح مناسبت نہیں ہو سکتی۔ اہل آسمان کو اہل آسمان سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ بادشاہی کی پرواز کو کرگس ظالم نہیں سمجھ سکتا۔ کرگس گد کو کہتے ہیں، مردار کو نوش نوش کے کھاتا ہے، مردہ لاشوں کو۔ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہی کی پرواز کو کرگس ظالم نہیں سمجھ سکتا، گناہوں کی نحوست سے عقل پر ظلمات کے سخت گھیرے پڑ جاتے ہیں، اعتدال نہیں رہتا کہ ہمیں کیا بولنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے۔ وقار مولانا رومی کے کہ خدا نہ کرے کسی اندھی گڑیا کے ہاتھ میں کوئی بادشاہی آ جائے۔ حضرت نے مولانا رومی کا ایک قصہ سنایا تھا، سبھی نے مختصراً یہ کہ بادشاہ کے کلائی سے ایک بار ہوا اور راستہ بھول کے کسی وہ مکان میں گھس گیا جہاں کوئی بڑھیا تھی، وہ تھی اندھی، اور اس نے جو باز کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ اس کے ناخن بڑے بڑے ہیں، اس کے پر بہت بڑے بڑے۔ اپنے ذہن میں اس کے تصور تھا کہ تو بہت ہی بدحیت ہو گیا، تو اس نے اندازے سے اس کے ناخن بھی کاٹ دیے، پر بھی کاٹ دیے، حالانکہ وہی اس کی اصل قیمت ہوتی ہے۔ اگر بادشاہی باز کی اگر ناخن کاٹ دو، پر کاٹ دو، تو باز کہاں رہا؟ اس نے اس کے بعد پر اور باز کو کاٹ دیے ناخن۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ خدا نہ کرے کسی اندھی بڑھیا کے ہاتھ میں کوئی بادشاہی آ جائے، ایک شخص شہادت کے لیے بے چین ہو اور اس کو پیچھے سے پکڑ کر کوئی کھینچ رہا ہو کہ بابا آپ چلیے، یا چلیے آپ یہاں سے ابھی فوراً چلیں۔ سنگونم ہی رہا کن پائے ہم سہ میں پور گر جم لگے اجزائے من۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں، میں سر جھکا چکا ہوں، میرے پیر کو اور زنجیروں سے مت باندھو۔ جانور رسی توڑانے سے پہلے سر جھکا لیتا ہے، تو میں نے بھی اب سر جھکا لیا ہے، اب میرے پیروں کو چھوڑ دو، تمہاری باتیں سمجھنے کی اب میرے اندر سمجھ نہیں ہے۔ جلال الدین رومی کی روح سر جھکا چکی ہے، کیا مطلب؟ اب میں دنیا کے وہ تعلقات جو میرے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ ڈال رہے ہیں، ان سب کو توڑنا چاہتا ہوں۔ گرد و سد زنجیر آری پر درم، اگر 200 زنجیریں سلاؤ گے تو میں اپنی روحانی طاقت سے سب کو توڑ دوں گا۔ خدا تعالیٰ کی محبت کے درد کی طاقت کو تم کیا جانو؟ اگر کسی صفات کو کیا معلوم، اگر کرگتی صفات نہیں گب کی صفات، کرگتی صفات کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا اثر ہوتا ہے؟ کسی عورت کو درد ذہن ہو رہا ہو، بچہ ہونے کا درد ہو رہا ہو، اولاد ہونے والی ہو، اور محلے کی عورتیں اس کو کہیں کہ بیٹی زیادہ زور سے مت بول، شور مت مچا، خاموش رہے، تو یہ ساری عورتیں الو ہیں. اس کے درد کو پہچاننا چاہیے کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس کا درد ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس درد کے پیدا کرنے کے لیے تو دوا دی جاتی ہے. اگر درد نہ اٹھے تو اس کے لیے دوا دی جاتی ہے. کیا بات ہے، اس کے درد کیوں نہیں اٹھتا؟ اللہ کے جس درد کو سب مانگتے ہیں اس درد کو خاموش کرنے والا کس قدر ظالم اور احمق ہوگا. جب اللہ والوں پر کوئی کیفیت ساری ہو تو اس وقت سارے قانون ختم کر دو. اس قسم کی گفتگو مت کرو کہ حضرت آج کل آپ کو زور ہے، کم بولیے. اس شخص کے اندر محبت تو ہے مگر اس کو شہر کی عظمت اور معرفت نہیں ہے. نابینا شخص ہے، اس کی روح بالکل اندھی بوڑھیا ہے. یہ شہر کی صحت کو تو سامنے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احضار و الطاف اور اس کے عنایات کو نہیں سب دیکھتا کہ آسمان سے کن علوم کی بارش ہو رہی ہے. کاش ان آسمانی علوم سے اس کو مناسبت ہوتی تو وجد کرتا، اس کو شہر یاد بھی نہ آتا. علاوہ بات حضرت نے کچھ نصیحت فرمائی ہے، وہ پڑھ کر سناتا ہوں. اس لیے صالح پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر محبت سے کرے، درد بھرے دل سے بلا ناغا کرے، اور ذکر سے جو متضاد چیزیں ہیں، جو ہمیں زمین سے چپکانے والی چیزیں ہیں، جو ہمارے ٹیک آف کرنے کی اور اڑنے کی طاقت کو مفلوج کرنے والی صورتیں ہیں، ان سے دور رہنے کی کوشش کرے. اگر دور نہیں رہ سکتے ہو، مرض غالب آ رہا ہے، تو شیخ کو اطلاع کرو. شیخ سے مت شرماؤ کہ شیخ کو بتا دیں گے تو کیا سوچیں گے. جو دل کی بیماری ہے وہ شیخ سے ظاہر کر دو. جس نے اپنی بیماری شیخ سے چھپائی، ایک دن اس کو روسیانی سے آشنائی ہوگی، گناہوں سے منہ کالا ہو گیا. اگر ابتدائی سے انسان اپنی بیماری سے شیخ کو آگاہ کر دے تو شیخ فوراً اس میں اور گناہ سے فاصلے کر دے گا. ان سے کچھ فاصلے مفید رہے، میرے ایام غم بھی فید رہے. حضرت کے شعر ہے، ان سے کچھ فاصلے مفید رہے، میرے ایام غم بھی فید رہے. شیخ سرابر احمد ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے مرید کو ضائع کرنا یا ضائع ہونا برداشت نہیں کرتا. جو محبت انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، شیخ کو بھی اپنے مریدوں سے ویسی ہی محبت ہوتی ہے. اسی لیے حکیم الامت مجدد الملت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں فتویٰ تو یہی دیتا ہوں کہ دائیں ہونا فرض نہیں ہے، قید سنت موقعہ بھی نہیں ہے، اصلاح فرض ہے. لیکن فرمایا قید برکت کی چیز ہے. قید ہونے سے اپنے شہر کو روحانی باپ سمجھتا ہے اور شہر بھی اپنے مرید کو اپنی روحانی اولاد سمجھتا ہے. ایسے تعلق کی کوئی اور شکل دنیا میں نہیں ہے. ورنہ اصلاح کے وقت آدمی کہتا ہے کہ یہ میرے پیر تھوڑی ہے، ایک نہ ایک بہانہ شیطان. ورنہ اصلاح کے وقت آدمی کہتا ہے کہ یہ میرے پیر تھوڑی ہیں، ایک نہ ایک بہانہ شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. اگر بحث ہونا برکت کی چیز نہ ہوتی تو محض فضول چیز ہوتی، اور محض فضول چیز ہوتی تو مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی شاہ ثانوی کو بحث ہونے کی کیا ضرورت تھی. خود فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حاجی صاحب سے بحث کی اور ان کا بتایا ہوا ذکر کیا تو ہماری روح کی پرواز کا عالم ہی کچھ اور تھا. ہماری تقریروں میں جان آ گئی، ممبر ہمارا ممبر تھا، سجدہ ہمارا سجدہ تھا، نماز ہماری نماز تھی، عمرہ ہمارا عمرہ تھا، حج ہمارا حج تھا. دوسری بات، کبھی عام اجتماع کے علاوہ بھی آئیے، جمعے کے علاوہ کیا ملاقات ناجائز ہے؟ کیوں بھائی، جن سے محبت ہوتی ہے کیا دل نہیں چاہتا کہ کبھی ان سے الگ سے ملے؟ یعنی بیان کے علاوہ بھی شہر کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے. اس وقت نظر سینکڑوں انسانوں میں تقسیم ہو رہی ہے، یعنی جب اجتماع ہوتا ہے، بیان باقاعدہ بیان ہوتا ہے، تو جو بھی لوگ موجود ہوتے ہیں وہ نظر ان سب میں تقسیم ہوتی ہے. تو جو شخص تقسیم والی نظر کا عاشق ہو اور اکٹھی اپنے اوپر جو نظر پڑ جائے اس کا عاشق نہ ہو تو اس کو عاشق نادان کہیں گے. اس لیے بزرگوں کی ہدایت ہے، تنہائی میں بھی کبھی ملو. کچھ اپنا اور کچھ اپنا درد دل بھی سناؤ. اپنا آپ خان خان میں آ کر اگر کہیں گے کہ ہمیں تھوڑی تنہائی چاہیے, انشاءاللہ تعالی کبھی نہیں کروں گا, انشاءاللہ تعالی کبھی نہ نہیں کروں گا, مگر مل کر کے قافلہ بنا کر اکٹھے مت آؤ کہ سب آدمی آ گئے کہ ہمیں پانچ منٹ چاہیے. مل کر جانے کو حضرت تھانوی نے منع لکھا ہے, یعنی ایک محلے کے کئی افراد اگر ایک ساتھ آ جائیں گے اور ہر آدمی یہ چاہے گا کہ شاید ہمیں تنہائی میں کچھ وقت ہے, ظاہر ہے کہ شاید کے لیے جو ممکن نہیں ہوگا شاید تو تکلیف بھی ہوگی, تو وقتاً فوقتاً آنا جانا رکھیے شاید کے پاس اور کچھ وقت اس کے ساتھ گزارے, اور ساتھ مل کے آنا ہے تو ساتھ مل کے لیا ہے, لیکن اس وقت ایک دو آدمی تنہائی کے لیے کہہ دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ساتھ مل کے آنے کو منع کر رہے ہیں, بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایک وقت میں بہت سارے لوگ اگر تنہائی کا مطالبہ کریں گے تو ممکن نہیں ہوگا, اس لیے فرما رہے ہیں. شہد کے پاس اکیلے جاؤ کہ اور کوئی نہ ہو تاکہ پوری نظر پا جاؤ, تو چل میں چل میں دس تو چل میں چل میں دس آدمی چلے آ رہے ہیں, کہ آج ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ خان پا چلیں گے. یہ طریقہ حضرت حکیم الامت نے مجھے لکھا ہے کہ تم نے اپنے شہد کی نظر کو دس حصوں میں تقسیم کر دیا, اکیلے آتے تو پوری نظر پا جاتے. تیسری بات, غیبت کیا ہے اور اس کا نقصان کتنا ہے؟ غیبت اسے کہتے ہیں کہ جو مسلمان مرد یا عورت وہاں موجود نہ ہو اس کے بارے میں تبصرہ کرنا اور اس کی برائی بیان کرنا. آج کل جہاں دو عورتیں جمع ہوتی ہیں بس اری بہن فلانی جو عورت ہے وہ ایسی ویسی ہے, اس میں یہ عادت ہے وہ عادت ہے, ہزار خرابی ہے. ارے خود اپنی خرابی کو سوچو, اپنا عیب سوچو. اس غیبت کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جتنی عبادت اس نے کی ہے اس کا سارا ثواب سب نیکیاں اس کے نام ہو جائیں گی جس کی غیبت کی جا رہی ہے. اگر کسی کلکتہ والے کی غیبت کوئی شخص کراچی میں کر رہا ہے تو کراچی سے اس کی نیکیاں کلکتہ پہنچ رہی ہیں. ایسا احمق شخص کون ہوگا کہ جتنی محنت کی کمائی اور مفت میں گوائی. غیبت حرام ہے, مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ لہٰذا جب کوئی تمہارے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بات مت کرو, اس کا تذکرہ برائی سے نہ کرو. پاس بزرگوں نے شرط لگا دی کہ میرے پاس اس شرط سے آ سکتے ہو کہ کسی کی برائی مت کرنا, اچھی بات کر سکتے ہو, اصلاح کے لیے شہر سے باپ سے کہنا مستثنا ہے. یعنی اگر کسی سے کوئی مستقلاً کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو یا کوئی بات ایسی دین کے لیے نقصان دہ ہو یا اس کو یقین ہو کہ جس میں عیب دیکھ رہا ہوں اس کے دین کے لیے سخت نقصان دہ ہے, تو صرف اپنے شہر سے اس کا تذکرہ کر دیں, لیکن کوشش کرے کہ اس سے بچے, کیونکہ اگر مرید کسی کی برائی کر دیتا ہے تو جو برائی کرنے والا ہوتا ہے اس کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے. ہاں پہلے مشورہ کر لے کہ ہماری جو ہے ہم کوئی صاحب ہیں وہ اس طرح سے کر رہے ہیں تو یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے, پھر اگر شیخ پوچھے کہ کون ہے تو بتا دے اس کو کون. کوشش کرے کہ اپنے کام سے کام رکھے, اپنے عیوب پر نظر رکھے. اسلام کے لیے شیخ سے باپ سے کہنا مستثنا ہے, لیکن اس کے علاوہ محلے میں ہوٹلوں میں ادھر ادھر بیٹھے دوسرے کی برائی کرنے کا مرض آج کل عام ہے, یہ سب مرض ہے, اس کی اصلاح ضروری ہے ورنہ ساری نیکیاں دوسروں کو مل جائیں گی. بعضوں کی تو اتنی عادت ہے کہ ان کو کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی برائی نہ کرے, غیبت ان کی غذا بن چکی ہے, ان کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی عادت پڑ چکی ہے, ورنہ ان کا ٹائم پاس نہیں ہوتا. جب تک دو چار کی غیبت نہ کر لیں ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا. غیبت ایسا حرام ہے جیسے ذکر کر کے نور بھر لیا, ٹنکی کو بھر لیا مگر ٹوٹی بند نہ کی, سارا پانی ضائع ہو جائے گا. اس لیے جو نور جمع کیا ہے تو آنکھوں کی ٹوٹی, زبان کی ٹوٹی, کان کی ٹوٹی سب بند رکھو تاکہ طاعت کا نور محفوظ رہے. غیبت کرنا اور سننا دونوں حرام ہے. جب کبھی ایسا گناہ ہو جائے جس کی غیبت کی ہے اس کو پڑھ کر بخش دو. دوسرے یہ کہ اگر غیبت کی خبر اس کو نہیں ہوئی ہے تو اس سے معافی مانگنا ابھی واجب نہیں ہے. مثلا ایک شخص لانڈی یا ملیر میں رہتا ہے کسی نے اس کی غیبت گلشن اقبال میں کی تو لانڈی جا کر معافی مانگنا واجب نہیں، جب تک اس کو اطلاع نہ ہو جائے، صرف کچھ پڑھ کر بخش دیں، تین مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ کر بخش دیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے غیبت کی مجھے معاف فرما دیجیے اور میری تلاوت کا ثواب اس کو عطا کر دیجیے، اور قیامت کے دن اس کو ہم سے راضی کر دے کہ ہم پر مقدمہ نہ کرے، اور جس مجلس میں غیبت کی ہے اس مجلس میں اتنا کہہ دو کہ بھائی میں بڑا نالائق ہوں، میں نے اپنے ایک مسلمان بھائی کی برائی کی، اس کے اندر بہت سی خوبیاں بھی ہیں، قیامت کے دن نہ جانے اس کا کیا درجہ ہوگا اور ہمارا کیا حال ہوگا، میں نے بڑی نالائقی کی، آئندہ سے میں غیبت نہیں کروں گا، آپ لوگ بھی اس کے لیے اپنا دل صاف کر لو۔ اس طرح اس کی آبرو کو جو آپ نے نقصان پہنچایا اس کی تلافی ہو جائے گی۔ یہ تو جب ہے کہ اس کو ابھی غیبت کی اطلاع نہ ہوئی ہو، اور اگر اس کو خبر ہو گئی اور اس نے آپ کو خط لکھا یا ٹیلی فون کیا کہ اچھا کل آپ سامنے تو بڑے دوست رہتے ہو، سر جھکا کر بیٹھتے ہو اور غائبانہ میری غیبت کرتے ہو، اب جا کر اس سے معافی بھی مانگو کیونکہ اب اس کو اذیت پہنچ گئی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی ماؤں کے پاس کچھ دیر روزانہ بیٹھنے کا معمول بنا لو، خواہ کتنی ہی مصروفیت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 800 شاگردوں کو مدینہ شریف میں پڑھاتے تھے، جس میں بعض جلیل القدر صحابہ بھی ہوتے تھے، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابن عباس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جیسے صحابہ بھی تھے۔ راستے میں ان کی اماں کا گھر پڑتا تھا، تو روزانہ حدیث شریف پڑھانے سے پہلے، درگاہ جانے سے پہلے اپنی اماں کو سلام کرتے تھے اور خیریت پوچھتے تھے۔ آج کل ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملتی، یہ کیا بات ہے، ماں کا دل دکھانا تمہارے نزدیک کوئی اہم بات ہی نہیں ہے، 10 منٹ کا وقت نکالنا تمہیں مشکل ہے کہ اس کے پاس بیٹھ جاؤ جس نے تمہیں 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، 2 سال اپنے جگر کا خون پلایا۔ ماں کا دودھ کیا ہے، جگر کا خون ہی تو ہے، اسی لیے دودھ پلانے کے زمانے میں ماں کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کا دل اس تصور سے زخمی کرنا کہ میرے بیٹے کے پاس سارا دن دوستوں کے لیے، مریضوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے وقت ہے، اگر نہیں ہے تو 10 منٹ میرے لیے نہیں ہے۔ ماں کے دل کا زخم چاہے وہ اولاد کی محبت میں بد دعا نہ کرے، لیکن یاد رکھو ماں باپ کا دل دکھانا اثر لاتا ہے۔ ماں باپ کو ستانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں عذاب نہ دیتے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ دوسرے گناہوں کی سزا تو آخرت میں ہے، لیکن ماں باپ کا دل دکھانے والوں کو اس دنیا ہی میں سزا ملتی ہے۔ اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کا بدلہ نہ مل جائے، اس لیے اپنے ماں باپ کے حقوق میں اور بیوی بچوں کے حقوق میں اعتدال رکھو، نہ اتنا ماں کا حق ادا کرو کہ بیوی بچوں پر ظلم ہو جائے، اور نہ اتنی زیادہ بے فکری کرو کہ 10 منٹ بھی ماں کے پاس بیٹھ کر اس کی خیریت نہ پوچھو، کچھ پیر دبا دیا کرو یا تھوڑی دیر باتیں کر لو۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، حوالہ دیتا ہوں، کہ ایک شخص اپنی ماں کی قبر پر ایصال ثواب کرنے گیا تو جاتے ہی اس نے قل ھو اللہ شریف اور تمام سورہ یاسین شریف وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا۔ رات کو ماں نے خواب دکھلایا کہ بیٹا جب تم قبر پر آیا کرو تو تھوڑی دیر خاموش رہا کرو تاکہ میں تمہیں جی بھر کر دیکھ لیا کروں، کیونکہ جب تم قرآن شریف شروع کر دیتے ہو تو قرآن پاک کے انوار میں تمہارا چہرہ چھپ جاتا ہے تو تم مجھے دیکھنے کو نہیں ملتے ہو، اب جب آؤ کم از کم 2-3 منٹ خاموش رہو تاکہ میں تمہیں دیکھ لیا کروں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنے لوگوں کے ماں باپ دونوں یا ایک زندہ ہیں ان کی خدمت میں بیٹھنے کو اپنی سعادت سمجھیں، اور جن کے انتقال کر چکے وہ ثواب بخشتے رہیں، یعنی قرآن پاک پڑھ کے یا صدقہ کر کے ایسی جگہ پیسہ لگا دیں دین کے کام میں جو قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے، جیسے کنواں کھدوا دیا، مسجد میں لگا دیا، مدرسے میں دے دیا، تو یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی دین کی کتابیں چھاپنے میں دے دیا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے فرما برداروں میں لکھ دیں گے۔ ہمارے حضرت نے ایک حدیث شریف کی دعا بھی چھپائی ہے، ہمارے کارڈ میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ثنا کے کلمات ہیں، جو ان کو پڑھے گا روزانہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے ساتھ جو کوئی مستعفی یا مختلفی ہو گئی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے. جنہوں نے زندگی میں ماں باپ کو ستایا, ان کے حقوق میں کوتاہی کی اور اب ماں باپ انتقال کر چکے تو وہ اپنے ماں باپ کو اتنا زیادہ احسان ثواب کریں کہ اس کی تلافی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیکوں کے رجسٹر میں لکھ دے گا. لیکن جن کے زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں, ماں زندہ ہے یا باپ یا دونوں, پانچ دس منٹ ان کے پاس بیٹھو, ماں کے پاس ابا جان کے پاس پانچ منٹ بیٹھو, بلا ناغا بیٹھو, خیریت پوچھو, ایسے ہی بیٹھ جاؤ, کچھ نہ بولو تو چپ چاپ بیٹھ جاؤ, ماں تمہیں دیکھ لے, خاموش ہی بیٹھ جاؤ. اگر دماغ تھکا ہے, بہت زیادہ تھکن ہے, بالکل ایک لفظ نہیں بول سکتے ہو, چکر آ رہا ہے, چپ چاپ خاموشی سے بیٹھ جاؤ. اماں کہے گی بیٹا آج خاموش ہو, کہہ دو کہ اماں تھکا ہوا ہوں, صرف آپ کو دکھانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے ایک نظر دیکھ لیں, میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں. ان چیزوں کو معمولی عمل نہ سمجھو, یہ بہت بڑے اعمال ہیں. بس بھائی اب دعا کر لو, ایک خاص جاننے والے کا گردے کا آپریشن لندن میں ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ یہی دعا ہمارے سید سرور صاحب کو لگا دے اللہ تعالیٰ کی, اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے اور جلد از جلد اسپتال سے گھر آ جائیں, ان کو صحت یاب ہوگی. جن کے ماں باپ ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ماں باپ کا ادب نصیب فرمائے, جن کی بیوی اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کے لیے دعا کو قبول فرمائے. جن کے ماں باپ ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ماں باپ کا ادب نصیب فرمائے, جن کی بیویاں ہیں ان کو شفقت سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و ادب کی بھی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں, ہم سب بیماروں کو چھوٹی بیماری ہو یا بڑی, جسمانی بیماری ہو یا روحانی, سب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے. ہر وقت خوشی دکھا اور غم سے بچا, غم کی موت سے محفوظ فرما, اور ہمیں ہر وقت خوشی دکھا, ہر وقت ہمیں خوشی دکھا کر اس کا شکریہ بھی نصیب فرما کہ تقویٰ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں جہان ہمارے بنا دے. اللہ تعالیٰ مسلمانہ نے ہند اور سارے عالم کے مسلمانوں کو عافیت عطا فرمائے, تقویٰ نصیب فرمائے, کافروں کے شر سے حفاظت نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دے. یہ غلبہ اور عطا فرمائے کہ نفس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو غالب کر دے. کافر پر فتح پانا جہاد اکبر ہے, نفس پر فتح پانا جہاد اکبر ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. نعت شریف کے اشعار ہیں بے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, جوار محمد میں رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تحریر فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ کے عالم حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری مہاجر مدنی اس وقت دامت برکاتوں سے حیات تھے تو رحمۃ اللہ علیہ ہو چکے, ان کی فرمائش پر یہ اشعار کہے گئے جنہوں نے مدینہ منورہ سے یہ مصرع لکھ کے بھیجا تھا, جوار محمد میں رہتے ہیں صلی اللہ. زمین پر مدینے رہتے ہیں ہم, زمین پر مدینے رہتے ہیں ہم, فرق پر مگر ناز کرتے ہیں ہم, فرق پر مگر ناز کرتے ہیں ہم, زمین پر مدینے ہی رہ
نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرف، نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرف، جوار محمد کرم ہے یہ مالک کا ہے دوست تو، کرم ہے یہ مالک کا ہے دوست تو، مدینے کی بستی میں بستے ہیں ہم، مدینے کی بستی میں بستے ہیں ہم، مدینے کی نسبت ہے قیمت میری، مدینے کی نسبت ہے قیمت میری، وگرنہ حقیقت ہیں ہم، وگرنہ حقیقت ہم، زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، پلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم، مدینے میں مرنا مقدر میں ہو، مدینے میں مرنا مقدر میں ہو، خدا سے دعا یہ کرتے ہیں ہم، خدا سے دعا یہ کرتے ہیں ہم، مدینے میں مرنا مقدر میں ہو، خدا سے دعا یہ کرتے ہیں ہم، یہ نالہ موکل ہے رب کا کرم، یہ نالہ موکل ہے رب کا کرم، محمد کی نگری رہتے ہیں ہم، محمد کی نگری رہتے ہیں ہم، شفاعت محمد کی بھی ہو نصیب، شفاعت محمد کی بھی ہو نصیب، دوارا دن یہ کرتے ہیں ہم، دوارا دن یہ کرتے ہیں ہم، مدینے پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، پلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم، مدینے میں ہر سال ہو حاضری، مدینے میں ہر سال ہو حاضری، خدا سے یہ فریاد کرتے ہیں ہم، خدا سے پتیسا کنا ہے مدینہ مجھے، پتیسا کنا ہے مدینہ مجھے، نہ بولو اختر میرے قلب ہو جائیں وہاں، اے اختر میرے قلب ہو جائیں وہاں، مدینے سے وہ دور رہتے ہیں ہم، مدینے ساتھ ہوں تو نفس و شیطان کے کروڑوں کروڑوں جال بھی
بالکل بوجھے اور بیکار ہو جائیں گے. اے اللہ اپنی خصوصی مدد فرما دیجئے, اے اللہ ہم سب کی مدد فرما دیجئے, اے اللہ گناہوں سے بچنے میں اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے, نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں اللہ والا بنا دیجئے, اولیاء صدیقین کی خط اختیار فرما دیجئے, مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی, میرے سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, اور سب مسلمانوں کے اللہ اولیاء صدیقین کی خط اختیار عطا فرمائے. اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرمائے, زمین تا آسمان نور کی برسات فرمائے. اے اللہ کے خاندان والوں اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ ترقی ایمان سے نواز دے. اے اللہ ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کو خوشی دکھا کبھی غم نہ دکھا. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو روزگار کی تنگی ہے, اے اللہ اپنے فضل سے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما, آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما. جو بھائی بہن جس بھی پریشانی میں ہوں, کوئی بھی مشکل ہے, اے مشکل کشا, اے اللہ بھی مشکل کشا ہے, آپ ہی ہمارے دستگیر ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری مشکل کو آسان فرما دے, مشکلات کو دور فرما دے, ہمارے تمام جائز مرادوں میں اے اللہ ہم سب کو بامراد فرما دے. اے اللہ ہمیں مقاصد حسنہ عطا فرما اور ان میں ہمیں بامراد فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.
جی کون ہے حبیبہ؟ آج ماڈل بدل گیا. السلام کر دیا میں
نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. یہ تو ابو بکر کی بھی استانی لگ رہی ہے ماشاء اللہ, جس کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ابھی ابو بکر کی کان کھینچ رہی.